शिक्षा षड्यंत्र तारिणी बाप में जो बुनियाद रखी थी वो इस चीज पे कि इंसानी फितरत इसको अल्लाह ने जिस हाल में पैदा किया है वो उसी तरह से चलती रहती है और उस फितरत की तहजीब जरूरी है। मिट्टी है, एक आदमी इसमें पानी डाल के गारा बना के एक सांचे में डालता है और फिर आग पे पका के उसे बर्तन ईंट बना देता है, तो उसने बिखरी हुई अशिया को जमा करके और मुंतशिर गर्द और पानी को जमा करके और आग पानी और इस मादे की तजमीर के साथ एक ईंट बना दी, रकाबी बना दी, गिलास बना दिया। ये उसने मुंतशिर अज्जा की तहजीब कर दी। यही तहजीब नफ्स जो है कि इंसान की कुव्वतें असल मुकाम को इस्तेमाल होने लगे, इसका नाम तज़किया। एक आदमी में गुस्सा ज्यादा है तो उस गुस्से के रुख को हक और बातिल की तरफ फेर देना कि वो हक बात के मिटने पर गुस्सा करे और बातिल के अरूज पर गुस्सा करे, बस ठीक है, चीज तो अपनी जगह करे। लेकिन वो जिस जगह इस्तेमाल होनी चाहिए थी अगर गलत हो रही थी तो उसे सही कर दिया। शाह साहब रहमतुल्लाह ने किताब सुन्नत पे अपनी जो इस फलसफे की बुनियाद रखी थी तो उसके बाद कहते हैं वह इनशे हाजलबाब, और अगर आप पसंद करें वाजे तौर पर ये जानना चाहें और आपको ये शौक हो इस्तजला किसी चीज को वाजे कर देना, जलवत लोगों के सामने आ जाना, जली खफी और जली एक दूसरे के मुकाबले में इस्तेमाल होते हैं कि ये जिक्र खफी है, आहिस्ता जिक्र कर रहा है, ये जिक्र जली है, जाफी है, ऊंची आवाज से लाखों याद कर रहा है। तो यहां ये जो फरमाया कि अगर आप चाहें तो मैं आप पर बिल्कुल वाजे कर दूं माफ़ता अल्लाह वली यफी हाज़ल बाब, जो कुछ अल्लाह ताला ने इस बाब में मुझ पर खोला है। किस बाब में? इंसानी सलाहियतों और फितरत में जो दवाई और फितरत में जो कुव्वतें होती हैं उनका असल मकसद क्या है, तो मैं उसे वाजे कर दूं वफ़ाहमनी। एक तो उन्होंने कहा अल्लाह ने इस चीज को मुझ पर खोला, बहुत बड़ी निस्बत है ये कि अल्लाह ने मुझे ये चीज सिखाई है। और इंसान जितना जिंदगी में मोहतात हो जाता है ऐसी बातों से उतना ही गुरेज करता है। अब ये कहना कि अल्लाह की तरफ से ये है, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अगर वो अल्लाह की तरफ से ना हो और शैतान ने दिल में डाली हो बात, तो इसका क्या सबूत है? इसीलिए अल्लाह आलम ने फरमाया कि मन पाला उर्रिया शैतान, और जो शख्स ये कहता है कि मेरी तरफ वही की गई वलमयू का इलाही शैउन, और अल्लाह ने जर्रा बराबर उसकी तरफ वही नहीं की, उसको फरमाया मन अज़लम मिम्मन का, इस कौल का कायल, ये बात और दावा करने वाला इससे बड़ा जालिम दुनिया में कौन? खुदा ने कहा सबसे बदतर जालिम हुआ है जो मेरी तरफ झूठ की निस्बत करता है कि अल्लाह ने ये बात कही और अल्लाह ने नहीं कही होती। इसलिए फतवा बहुत ज्यादा अहमियत की चीज है और फतवा देना कोई इतना आसान नहीं है। इसी वजह से अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में जो फतवा देने में जितना तेज होता है ना, ये जहन्नम में कूदने में भी उतनी तेज। यानी कि अगर खुदा का खौफ हो तो फतवे में जुबान इस्तेमाल करते हुए सोचे। इसलिए ये जो मुहक्किकीन और मुफ्ती हजरात और अल्लाह ने जिन्हें इल्म दिया होता है آپ کبھی ان کی مجلس میں جائیں تو ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، ایک ایک لفظ بولنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ اس لفظ کا اثر کیا پڑے گا اور اس کے معنی کیا نکلیں، اور اللہ کی طرف نسبت کرنا بہت بڑا دعویٰ ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ ہی کی طرف نسبت کرتے تھے کہ اللہ نے وحی بھیجی، اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کافر آپ کو جھوٹا کہتے ہیں تو آپ کو نہیں کہتے، ولیکن یہ جو ظالم ہیں بِآیَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیات اور نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. کہ اللہ کا کلام ہے جو آپ سناتے ہیں، آپ کے اپنی طرف سے تھوڑی کلام ہے. اس کی یہ دعویٰ کہ اللہ نے بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ کہا ہے، اور آپ کبھی غور کریں ہمارے ان دینی حلقوں پہ یا مقررین بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی بات کو خود اپنی چیز کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا. اب آپ ان سے پوچھے کہ اللہ نے یہ کہاں کہا ہے، یہ تو وہ چیز ہے جو آپ سمجھیں. اسی لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک چیز لکھوائی اور سیکٹری سے کہا کہ یہ خط تیار کر کے لاؤ، اور اس نے اس خط میں یہ لکھ دیا کہ وہ چیز ہے جس تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، تو انہوں نے اسے قلم زد فرما دیا. اور میں خبردار یہ جملہ میری بات کے متعلق نہ لکھو، وہ آخری ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ کہہ سکتے تھے، فرما سکتے تھے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، میں نہیں کہہ سکتا. اور اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ میں کئی جگہ یہ جملہ ملے گا، کئی جگہ، کہ اگر یہ چیز صحیح ہے تو فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اس چیز میں کوئی غلطی ہے فمن بھی، یہ میری طرف سے ہے، میری خطا ہو گئی، میں نہیں سمجھ پایا اس بات کو، یہ چیزیں ہو گئی ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ما فتح اللہ علیہ فی ہذا الباب، اللہ نے جو چیز مجھ پر واضح کیا. شاہ صاحب رحمت اللہ کی یہ کتاب جو ہے ان کی زندگی کے آخری دور میں لکھی گئی ہے، اس کے نچوڑ ہے ان کے علوم کا. اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ آپ دیکھیں اس کتاب میں بس چلتے چلتے فلاں حدیث میں یہ حدیث میں یوں آ گیا، فلاں جگہ یا بالکل اس کی تشریح کچھ نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ اب وہ تشریحات سے بہت بلند ہو گئے تھے، جسے سے سمجھنا ہے سمجھ جائے گا، خود ہی وہ یہ کر نہیں سکتے تھے. استاد پہلے دن علی بات آسا پڑھا رہا ہوتا ہے، جب 70-80 سال کا ہو جاتا ہے کہتے ہیں یار چھوٹے ٹیچر سے پڑھ لو، اس کوئی اور بات پڑھو، آگے کی بات کرو. اور پھر کہتے ہیں کہ وفہمنی معانی ھذا الحدیث، اور یہ جو میں نے تمہیں احادیث کا حوالہ دیا تھا کہ غصے میں آدمی کیسا ہوتا ہے، قرض کے تقاضے میں کیسا ہوتا ہے، فلاں مقام پہ فلاں مقام پہ، یہ ساری جو چیزیں اللہ نے مجھے سمجھائی ہیں، او اس کو اگر آپ چاہیں کہ میں آپ کے سامنے زیادہ اس چیز کو ظاہر کر دوں کر دوں، اور فہمم افہمم کسی چیز کا سمجھانا، تفہیم بہت بڑی چیز. ایک ہے علم اور ایک ہے فہم، علم تو جان لیں، اور فہم اور معرفت یہ اس کے آگے کی چیز ہے. فہم میں یہ ہے کہ آدمی جانتا ہی نہیں سمجھ بھی لیتا ہے. ایک آدمی جانتا ہے کہ ایک آدمی ہے، دوسرا اسے سمجھ لیتا ہے کہ صرف آدمی نہیں ہے، یہ فلانے کا باپ ہے، فلانے کا بیٹا ہے، یہ ہے یہ. ایک اس کے بعد سٹیج آ جاتی ہے معرفت کی، تو وہ فہم سے بھی زیادہ چیز بڑی ہے. وہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ اچھا اس کے اتنے اختیارات ہیں، اس کی بات کرنی ہے، یہ بات کرنی ہے. اور ایک اس کے بعد جو آخری انتہا نبوت کے قریب قریب پہنچ جاتی ہے، وہ حکمت، کہ وہ حکمت اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ فعل کیوں کیا گیا ہے، اس نے یہ لفظ کیوں بولا ہے، یہ اس وقت کیوں اٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح اس بات کو. تو علم ہے، پھر معرفت ہے، پھر اس کی تفہیم ہے، پھر اس کے بعد جا کر حکمت آتی ہے. اور قرآن کے رحم یوت الحکمہ، اور جسے ہم نے حکمت دے دی، فقط اوتی خیر کثیرا، اسے تو ہم نے پھر خیر سے کثرت سے نواز دی. یہ خیر کا لفظ اللہ تعالیٰ اپنی بھی بڑا استعمال کرتا ہے، بار بار قرآن کریم میں آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یمکرون، اور وہ مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، خفیہ یمکر اللہ، اور اللہ بھی چالیں چلتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور جو خفیہ تدبیر ہے نا، یہ کرنے والی سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، خفیہ تدبیر. اللہ بخشتا ہے، اور وہ سورہ مائدہ میں ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے.
رب اغفر ورحم پروردگار معاف فرما اور وانت خیر الرحمین اور اللہ تو سب سے اچھا معاف کرنے والا ہے. رب نسقا بیننا وبین قومنا بالحق اللہ ہم نے اور ہماری خاندان میں جو جھگڑے ہیں اس میں صحیح فیصلہ اللہ کھول دے اسے. واللہ خیر الفاتحین اور اللہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. خیر الغافرین سب سے اچھا معاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے. کہ خیر کا لفظ اللہ بار بار اپنے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ اپنی مخلوق کو یہ یقین دلائے اور انہیں سمجھائے کہ دیکھو اللہ کے یہاں خیر ہی خیر ہے, خدا کے یہاں ایسا شر نہیں ہے. جس چیز کو تم شر سمجھتے ہو اس میں بھی سو حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں, اور جب تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے چیز, اور یا پھر اس کی تقدیر پہ جو فیصلے ہیں وہ جانتا ہے کہ کیوں. اسی لیے والخیر والشر خیر والشر قدر ہی من اللہ تعالی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو اسلام نے عقیدے میں تعلیم دی ہے. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ فہم ہوئے فہم نہیں, اللہ نے مجھے اسے سمجھایا ہے. فعلم تو یاد رکھو اندر قوت الملکیہ تو خلق و فننا سے علی وجہین, کہ اندر قوت الملکیہ ایک فرشتوں کی جو طاقت ہے نا تو خلق و فننا سے علی وجہین. لوگوں میں دو طرح سے یہ پیدا کی جاتی ہے. اب بات چلی ہے دو چیزوں کی, اب اس کی وہ چار چیزیں بنائیں گے, پھر چار سے آٹھ بنیں گے, پھر آٹھ سے سولہ, چون سے جتنی مرضی آدمی بنا لو. یہ ہر انسان کا معاملہ اپنا اپنا ہے, جس آدمی خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ میں کس درجے میں ہوں. اور اتنا ضرب تقسیم کے ہوتے ہوتے کہیں کہیں آگے چلی جاتی ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ نے چار صورتیں اس کی موٹی موٹی بیان کر دی. فرمایا کہ فرشتوں کی جو صفت ہے نا یہ لوگوں میں دو طرح سے ہوتی ہے. ایک اعلیٰ درجے کی فرشتہ پن ہوتا ہے, ایک ادنا درجے کا فرشتہ پن ہوتا ہے. ایک اعلیٰ درجے کا جانور پنا ہوتا ہے, ایک ادنا درجے کا جانور پنا ہوتا ہے. اب کسی انسان میں یہ ساری بات کا خلاصہ آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آگے عبارت آ جائے گی. کسی انسان میں اعلیٰ درجے کے فرشتوں کی صفت ہے, اور اس کے ساتھ دوسری طرف اس انسان میں جو شک ہے نا یہ بھی اعلیٰ درجے کے جانوروں والی صفت ہے اس میں. تو یہ دونوں صفات کی اس کی بہیمیت اور جانور پنا بھی حد درجے کا ہو, اور اس انسان کی فرشتوں کی طاقت بھی حد درجے کی ہو, یہ عروج کی سب سے بڑی کیفیت. کیونکہ یہ قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں, اور جب یہ ٹکراتی ہیں ایک انسان میں دونوں قوتیں, فرشتے پاک ہونے کا تقاضا ہے, جانور پنا ناپاک رہنے کا تقاضا ہے. فرشتہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے, اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں خدا کو دیر تک یاد کرتا رہوں. اب وہ اپنی قوت کو بڑھاتا ہے, ایک گھنٹہ ذکر کرتا ہے, دو گھنٹے کرتا ہے, پہلے نماز پھر نماز پھر نماز کے بعد فرض, فرض کے بعد نفل, نفل کے بعد فرض, اتنا اتنا وہ اللہ کی یاد بڑھتی چلی جاتی ہے. ادھر اس کا جانور پنا بھی اسی درجے کا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ایک آدھ شادی سے کام گزارا ہوتا ہے, دو سے کام گزارا, چار بھی ہو جائے تو یار چار ان کی چیز ہے. اب یہ جانور پنا بھی اس کا بڑا ہوا ہے, فرشتوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی بڑا ہوا ہے, اور یہ وہ چیز نظر آئے گی آپ کو. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ بات تھی, اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو چار شادیاں یک وقت کر لیتے تھے, چاروں کو طلاق دیتے تھے, جی آج تم چاروں بھاگے کو, اب چار نہیں لیا. اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ اعتراض کرتے ہیں, ان کو اتنی سمجھ کہاں سے کہ اس شخص میں جو جانور پنے کی تہذیب ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کی ہے, اور اس کی ملکوتیت اللہ کے ساتھ تعلق کی بھی اعلیٰ درجے کا. دونوں قوتیں اپنے عروج پہ ہیں. اب یہ قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں. اب جب ٹکراتی ہیں اور اس میں اگر جانور پنا غالب آ جائے تو معاذ اللہ یہ شخص فرعون میں مشاہر ہو جاتا ہے. اور یہی شخص اگر ان میں دو قوتیں ٹکرائیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کی قوت غالب آ جائے تو یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یہ استفاع زمین الدین چھویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یہ بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام ہیں. یہ یہی چیزیں ہیں کہ انہوں نے اپنی خیر کی قوت کو شر کی قوت پر غالب کیا. اور اسی طرح اشارہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسے نیکی کی ترغیب دیتا ہے. اور اس کے ساتھ شیطان بھی ہے, وہ اسے گناہ کی ترغیب دیتا ہے. اور یہ دونوں آپس میں فرمایا رات کو سوتے تک لڑتے ہیں, وہ اسے کہتا ہے کہ خیر کے کام پہ اپنے دن کا خاتمہ کر، اور وہ کہتا ہے شر کے کام پہ خاتمہ کر، سونے سے پہلے کوئی ایسا گناہ کر لے استغفراللہ کے ساتھ آپ لعنت برستی. فرشتہ کہتا ہے کوئی ایسی نیکی کر کے سو کہ ساری رات اللہ کے فرشتے دعا کرتے. کچن آ چکی آدمی جو رات سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے ساری رات دعا مانگتے ہیں. صبح اٹھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھ کھلتی ہے. شیطان کہتا ہے کہ دن کا آغاز، صبح کا آغاز شر سے کر اور شرارت سے کر. نتیجہ یہ کہ رات بھر جو سوچ کے رکھا ہوا ہوتا ہے نا، صبح اٹھتے ہی پہلا جملہ جو نکلتا ہے وہ گالی دیتا ہے، مارتا ہے کسی کو، اور وہ سارا غصہ جو رات کے اپنے دماغ میں پکا ہوا ہوتا ہے اس کی اظہار کرتا ہے. اور فرشتہ کہتا ہے خیر کا کام کر، تو اٹھتا ہے لباس کے لیے وضو وغیرہ وغیرہ ان چیزوں میں وہ خیر کی طرف جاتا ہے. یہ ہے فرشتے اور شیطان کی جنگ. انسانی نفس میں اندر کی قوتیں ہوتی ہیں، لڑتی ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی ایسی چیز، آپ کے ساتھ بھی شیطان؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا شیطان مسلمان فرمان، میرے ساتھ میرا جو شیطان ہے نا وہ بھی فرشتہ ہو گیا ہے، وہ بھی مجھے نیکی کا حکم دیتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے. اسی لیے انسانی قوتوں میں آپ غور کریں تو یہ جو جنس کی طاقت ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے، پچھاڑ دیتی ہے انسان کو، اور انسان اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا. خدا کی نافرمانی کی بہت بڑی راہ ہے یہ، یہاں آپ انسان پٹ جاتا ہے. اور اسی پہ آپ غور فرما لیجئے کہ اس کو آپ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنی تقلیل ہے، کتنی قلت ہے، کتنا کم کیا گیا انسانی آسائش. کھانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کھانا ملتا تھا؟ رشتے نے آتے رکھ دیا، چاہے تو سونے کے پہاڑ لگا نہیں اجوا یومن و اشوا یومن، چاہتا ہوں ایک دن کھانا ملتا ہے، دوسرے دن پاکا ہو جایا کرے، ایک دن پیٹ بھر لوں، اور جس دن پیٹ بھر جائے شکر ادا کرو، اور جس دن پاکا ہو جائے میں صبر کروں. بھول کے بھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، والعیاذ باللہ. ایک وقت پاکا لگے، دن تو بڑی چیز ہے، ایک وقت پاکا لگ جائے تو آدمی کفر پہ آ جائے ہمارے زمانے میں، مطلب ہے کس سے برداشت ہو سکتا ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی عرض کر سکتے تھے، اور کون کر سکتا ہے. تو اس لیے تقلیل ہے، بستر لیٹنا ہے، رات کو سونا ہے، عبادت کرنی ہے. اور ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابا ایک اچھا سا بستر ہی بنا لیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، اتنا پیسہ آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ہو کے بیٹی ہے، تم یہ بات کرتی ہو، اور تمہیں بتانی ہے کہ تم نے ایک دن کمبل کو دوہرا کر کے بچھا دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے تم سے کہا کہ آج میری تہجد رہے گی، بہت نرم بستر تھا، میرے لیے ایسے آئندہ نہ کرنا. تو فرمایا ان کا تو یہ حال تھا، تم مجھے یہ کہتی ہو بیٹی ایسے نہ کرو. کتنی تقلیل ہے، کھانا کتنا ہے، باقی چیزیں کتنی، آرام و آسائش کتنی ہے، کپڑے جو مل گئے ہیں، ساری زندگی کے انعامات میں تقلیل ہے. اور شادیوں کا معاملہ آیا جب تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے نہ احللنا لک ازواجک اللاتی آتیک اجورہن، ساری عورتیں حلال ہیں، ان کا حق مہر دے دیں. اور پھر بنا کے ہم نے کہا آپ کے چچا کی بیٹی، آپ کی پھوپھی کی بیٹی، فلاں 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 فلاں، اور حتیٰ کہ اللہ نے کہا ان وحبت نفسہ النبی، جو آ کر خود کہے کہ آپ اس کو نکاح میں لے لیں، ہم نے اسے بھی جائز کر اور آدم نبی استنکہا. یا یہاں آپ کسی عورت سے خود شادی کرنا چاہیں خالص اللہ کے، صرف آپ کو ہم رعایت دے رہے ہیں، من دون المومنین، امت کا کوئی حصہ اس میں نہیں. اس لیے کہ جو پاکیزگی اور وہی اور اس کو قبول کرنا، وہی کوئی معمولی سی چیز ہے. اللہ نے کہا اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہی تھا جو اس وحی کو برداشت کرتا تھا، اور وہ وحی برداشت کرتا تھا ایک طرف اتنی شدید. فرشتے تو خیر خادم ہیں، ان کی کیا مجال ہے، نبوت پہ ہی آگے کی چیز ہے. اور دوسری طرف جو بشریت ہے اس میں سب سے زیادہ بڑا تقاضا یہ تھا. اس لیے کیا ہستی مرضی اور سے شادی کر، ابھی غوروں کو کون سمجھائیں؟ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوتے ہیں ان میں سے جس پہ اللہ نے جتنی زیادہ وحی نازل کرنا ہوتی ہے اتنی خدا کی تجلیات برستی ہیں. ساون میں بارش اس طرح نہیں برستی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پہ خدا کی تجلیات برستی, اور ان میں سب سے زیادہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی. تبرانی کی روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے متعلق کہ جبریل امین 27,000 مرتبہ وہاں آئے. ایک مرتبہ جبریل امین کسی سے مل جائے مصافحہ کرنے تو وہ اتنا نور ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تو جو شخص جبریل امین کو اگر دیکھ لے تو نابینا ہو جاتا ہے. نبی کے قلب میں دل میں اتنی طاقت ہوتی ہے. 27,000 مرتبہ اس گھر میں آئے. یہ بیڑا گھر کو ان وہابیوں کا انہوں نے ذرا احترام نہیں کیا, اس کا کاؤ توڑ کے بالکل برابر کر دیا. یہ وہابیت نے کوئی تھوڑے ظلم مچائے. جبریل امین کی طاقت کا اللہ نے کہا ذی قوت بڑا طاقتور ہے اند ذل شمکین عرش کے قریب میرے پاس ہے متاع میری بات مانتا ہے نا ثم امین پھر امانت دار. اور جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ کعبہ کو حسین پر کہا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. یہ جبریل امین آتے ہیں لیلۃ القدر فرشتوں کی مصاحبت میں فرشتوں کو ساتھ لاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. یہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم 27,000 مرتبہ تو اس گھر میں آئے تھے, باقی مدینہ منورہ الگ گیا, پھر اس گھر کے بعد ہجرت اور پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بالکل الگ چیزیں ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب میں اتنی قوت بھر دی جاتی ہے کہ خدا کی وحی کو قبول کر لے. اس وحی کا حال یہ ہے کہ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اونٹنی پہ اور یکایک وحی تاری ہو. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وحی تاری ہوتی تھی تو ہم ذرا دور ہو جاتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وحی نازل کیسے ہوتی ہے, تو انہوں نے مجھے ایک دن بلایا کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے, اور جب وحی نازل ہوتی تھی تو ہم تھوڑے فاصلے پہ ہو جاتے. اسی لیے تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہ وحی جب نازل ہوتی ہے شدید گرانی. زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب میں نے دیکھا اور پھر اونٹنی جو تھی اس نے اپنا سر چکا دیا بوجھ جب اس پہ پڑا اور پھر اونٹنی کی ہڈیاں کڑکڑانے لگی اور بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پر وحی کی کیفیت تھی. اب آپ نے اس اونٹنی کو چھوڑا اس کی ہڈیاں بجنے لگی اور پسینہ پسینہ اونٹنی ہو گئی آپ نیچے زمین پہ. کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کونا میری ران کی ہڈی پہ پڑ گیا اور میں نے کہا اب یہ ٹوٹی اب ٹوٹی اب ٹوٹی. اتنا شدید بوجھ تھا اس چادر کے پونے کا کہ میں نے کہا یہ تو اب ٹوٹی اب گئی. اسی لیے اس کے عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہا کرو, تم میں سے یہ واحد ہے میری بیوی جس کے ساتھ میں لحاف میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں خدا کی وحی نازل کیفیت ہی اتنی شدید. اور اسی وجہ سے کیونکہ سب سے زیادہ وحی آنی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پہ اللہ کی صفت علم نے بھرپور تجلیات ڈالی ہیں. اللہ ہی جانے ہزاروں اور کروڑوں سال خدا کی تجلیات کی زد میں رہا ہے قلب مبارک اور خدا کی تجلیات نے سمو دیا. ایک تجلی پڑی تھی پلما تجلّہ ربو جبل, اور اس کے پروردگار نے اپنی تجلی ڈالی طور پہ خرا موسیٰ صاعقہ تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. فلما فاقہ اور جب انہیں ہوش آیا تو ان کے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے اللہ میری توبہ ہے کہ میں آئندہ کے لیے کہوں کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک تجلی پڑی ان کی روح پہ بھی تجلی آگ پڑی مگر جلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ سب سے زیادہ تجلیات پڑی ہیں علم. اس لیے انبیاء علیہ السلام میں ان کا طرح امتیاز علم ہے. علم سب سے زیادہ اللہ نے ملی. اسی لیے تو فرمایا جتنا ہی میرے پاس پتا چل جائے تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو, تم بستروں پہ لیٹنا چھوڑ دو, جنگلوں میں بھاگ جاؤ اگر تمہیں پتا چل جائے جو مجھے پتا. اور علم کے بعد پھر تجلیات اللہ جانے کتنے کروڑوں سال پڑتی رہی ہوں گی. وہ پڑھی ہے حیات کی, زندگی کی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود فرمودات میں, خود ان کی حیات میں, وہ حیات اتنی قوی ہے, اتنی قوت ہے اس میں کہ اب تک پیغام چل رہا ہے. کسی نبی کی احادیث محفوظ نہیں, کسی کی سیرت محفوظ نہیں, اسی طرح مسیح علیہ السلام کی سیرت محفوظ نہیں, ایک اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہو گئی. قبر کسی نبی کی دنیا میں محفوظ نہیں رہی, صرف یہی قبر محفوظ رہ گئی. وہ حیات کے جو اثرات ہیں کہ اس کا تذکرہ باقی رہے, سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باقی ہے, انہیں کی زندگی باقی ہے, انہی کا ذکر خیر باقی. ربانہ لکا ذکر, اور ہم نے اپنی یاد کو بلند فرمایا, اللہ نے اپنا نام آسان میں رکھا ہے, ہر جگہ رکھا, نماز میں رکھا, ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام السلام کے ساتھ رکھا. یہ ساری چیزیں بقا کی علامات ہیں, تو یہ تو حیات. اس لیے حیرت ہوتی ہے ان مولویوں پہ جو بحث کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں حیات ہے نہیں ہے, کہتے بالکل ہی دماغ الٹا ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس حیات کی تجلیات لاکھوں برس کروڑوں برس پڑتی رہی ہیں, وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر وفات کے بعد نہیں سنتے تو پھر سنتا کون ہے؟ حیات کی تجلیات پڑی. تیسری چیز جس کی تجلیات نے گھیر لیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو, علم, حیات, اور تیسری چیز جس کی تجلیات شہود ہے. یہ عالم شہود جو ہے نا, ظاہر ہونا, اللہ کے علامات, اللہ تعالی کی آیات, اللہ کی نشانیاں, یہ عالم شہود جو ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال. اسی لیے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جب وحدت الشہود پہ بحث کرتے ہیں تو حوالہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے مجھے یہ چیز ملی, عالم شہود. اتنا یہ غیب تو ہمارے آپ کے لیے نا, کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے اور کیا نہیں. اللہ کے لیے تو سب عالم شہود ہے, عالم الغیب والشہادہ. اور اس شہود کے بھی بعد جو درجات ہیں, وہ شہود کے بعد جب شہود وحدت الشہود میں آدمی ان مقامات کو دیکھتا ہے تو پھر اس میں آگے چل کر حقیقت احمدیہ ظاہر ہوتی ہے. یہ جو حقیقت محمدیہ کا مراقبہ کرواتے ہیں نا, یہ نقشبندی, اور حقیقت احمدیہ کا مراقبہ کرواتے ہیں, یہ وحدت الشہود سے بھی بعد کی چیز. وہ اللہ جسے بھی دے, نبوت کے علاوہ کوئی مقام ایسا نہیں جو خدا نے بند کر دیا. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ نے اس حد تک پہنچا تھا, اب بھی کوئی پہنچ سکتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں حلال کا رزق نہیں رہا, یہ نہیں رہا. کون آدمی حلال کا رزق کہاں سے کمائے؟ آخر دوستوں میں گیا, دعوت ہوئی, گھر میں کوئی لے آیا, کسی نے کہا, کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, اس کے حلال نہیں رہا. تو اس لیے حیات, علم, شہود, اور چوتھی جو تجلیات پڑی ہیں نور کی, یہ جو نور کی تجلیات پڑی ہیں نا, وہ اللہ کا نور وہ کیسے ہے کوئی نہیں جانتا. اسی لیے یہ جو حدیث آئی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا, اس حدیث کو اگر مان بھی لیا جائے تو سب سے زیادہ اس کی دعوت دینے والے بریلوی حضرات ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. اس حدیث کے متعلق احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ یہ حدیث متشابہات میں سے, کہتے ہیں یہ حدیث نہیں سمجھ آ سکتی, بس اتنا ہی ہے جتنا ہو سکتا ہے کسی سے سمجھ لے اس حدیث کو اصل میں سمجھ. اس لیے کہ اللہ کے نور میں سے استغفر اللہ, استغفر اللہ, اگر مان لیا جائے کہ خدا کے نور کو ٹکڑے ہو کے ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی خدا ہے, کوئی تک بند. اور خود اللہ جو کہتا ہے میں نور ہوں تو نور سے یہ روشنی مراد تھوڑی ہے. دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ سب کی سب مادے کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے. حتیٰ کہ سورج جو انرجی کا روشنی کا سب سے بڑا مظہر ہے اس میں بھی گیسز جلتی ہیں تو ہی تو روشنی پیدا ہوتی ہے. حقیقی نور کیا ہے؟ ہم انسان اتنے عاجز ہیں کہ اب سائنسدانوں نے تجربے کر کر کے اندھیرے کا نور بتایا کہ اندھیرے میں بھی نور ہے, اور اندھیرے کے نور کے اظہار کے لیے آگے جو کوئی آلہ ہونا چاہیے وہ نہیں بن پا رہا. وہ کہتے ہیں یوں ہی وہ نور آگے کسی چیز سے اندھیرے کا نور ٹکراتا ہے, لائٹ وہ ختم ہو جاتی ہے, فیوز ہو جاتی ہے چیز. یہ تو روشنی ہے نا, جیسے بلب ہے تو ایک مظہر ہے, اس کے پیچھے کرنٹ آ رہی, کرنٹ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو یہ کرنٹ کا اثر ہے. اب وہ ظلمت کا نور ہم تو اسی کو نہیں سمجھ پا رہے, سنبھال پا رہے. اب تعالیٰ شانو اس سے بڑا سما بڑا بہت بلند و بالا ہے کہ ہم اس کے نور کو سمجھ سکیں. عقل کہاں سمجھ سکتی ہے؟ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو نور کی تجلیات پڑی ہیں اس نے روح مبارکہ کو گویا نور بنا دیا. اب انگارے دہک رہے ہیں اور بچہ کہتا ہے یہ آگ ہے, باپ کہتا ہے بیٹے یہ لکڑی ہے, ہیں دونوں ہی سچے. حقیقت تو لکڑی ہے نا, اور آگ نے اس میں اتنی سرایت کی ہے کہ اس لکڑی کی ایک سینٹی میٹر بھی آگ کے اثر سے نہیں بچ سکا, وہ ساری کی ساری آگ ہو گئی. یہ ہے چیز. اب جو آدمی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, وہ اصل کی طرف بات کرتا ہے کہ قرآن نے اصل بیان کیا کہ اصل تو انسان ہی ہے نا, اصل میں تو بشر ہی ہیں. یہ اتنا پکا مسئلہ ہے, تاوالنگیری شامی ہر جگہ لکھا ہو ملے گا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا جن ہیں یا فرشتے ہیں, تو یہ کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم, لوگوں میں تم انسان, بشریت کا اقرار خدا کر جاتا ہے. اس نور نے جو رنگ دیا ہے نا نور, یہ جب صوفیہ پہ کھلی چیز, تو صوفیہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہے. اب وہ صوفیوں کی عبادت لے کے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں نور ہے. ہم کہتے ہیں بابا وہ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں, وہ دونوں چیزیں ہیں, لیکن صوفیہ نے جس مقام پر یہ بیٹھ کر کہا ہے اس مقام کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا, جان نہیں سکتا. یہ سب سے پہلے صوفیہ ہی کی طرف سے بات آئی کہ وہ نور ہیں. ہم کہتے ہیں دونوں سچ کہتے ہو, تم بھی ٹھیک کہتے ہو, تم بھی ٹھیک کہتے ہو, لڑائی کس بات کی ہے؟ لیکن اس مقام کو سمجھنے کے لیے جتنا علم چاہیے اور جتنا صوفیہ یہ مواہب الدنیا اور یہ جو صوفیہ کی کتابیں ہیں اس انتشیات کو آپ پڑھیں, پھر جا کر پتا چلتا ہے کہ اللہ کی تجلیات کیسے پڑی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ شدید تقاضا و پاکیزگی کا فرشتوں کی صفت اور شدید بہیمیت جانور بنا, یہ دونوں کسی آدمی میں آ جائیں تو وہ تو بڑے ہی کامیاب آدمی. اب یہ کرتا کیا ہے؟ وہ گھوڑا ہے نا بہیمیت, وہ گناہ ہے نا, گناہ کے تقاضے انہیں جب دباتا ہے اسے جلاتا ہے تو اس جلن کی وجہ سے اسے ترقی ملنا شروع ہو جاتی ہے. سب میں نور ظاہر ہو, اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کرو. تو قربانی دیتا ہے بڑی خواہش کی, نفس کو مارتا ہے. جب نفس مرتا ہے اسے مار پڑتی ہے, قربانی دیتا ہے تو اللہ اس کو اتنے قریب کھینچتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے قرب کا باعث بنتی ہے. اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ آدھو ماں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو فرشتوں کی تخلیق اور قوتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ الوجہ المناسب بالملائی الاعلی. اب چاروں میں سے پہلی کی انہوں نے تشریح کی, انہوں نے کہا ہوتا یہ ہے کہ ملائی الاعلی جو فرشتے ہیں ان کی مناسبت کے اعتبار سے رخ ادھر ہو جاتا ہے. الوجہ المناسب, مناسب چہرہ توجہ ادھر ہو جاتی ہے. کدھر؟ بالملائی الاعلی, فرشتوں کی سب سے اچھی جماعت ہے. الذین شانہم, جن فرشتوں کی شان یہ ہے, جن فرشتوں کا حال یہ ہے, ملائی الاعلی کے فرشتوں کا, الانصباء بعلوم الاسماء والصفات, بعلوم الاسماء والصفات، کہ فرشتے جو ہوتے ہیں ان کا علم جو ہے وہ رنگا ہوا ہوتا ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ، و معرفت و دقائق الجبروت، اور جو جبروت، جبروت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق بالکل باریکیاں، دقائق باریکیاں، وہ باریکیاں جو ہیں اللہ کی ذات عالم جبروت کے متعلق، ان فرشتوں کو وہ معرفت حاصل ہوتی ہے. پہلے تو کہا اسماء و صفات میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر فرمایا انہیں عالم جبروت کی بالکل باریکیوں کا بھی علم ہوتا ہے، وہ تلقی، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ملاقات کرتے ہیں اس نظام سے، علی وجہ الاحاطہ بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ عالم زیری کے نظام کو عالم بالا سے حاصل کرتے ہیں، اس نظام کو حاصل کرتے ہیں، احاطہ کرتے ہیں اس نظام کا، جو نظام اصل میں اوپر سے آتا ہے. وہ اجتماع الہمۃ، اور اسی طرح قوت ان میں شدید ہوتی ہے، ہمت کرتے ہیں، علی طلب وجود، اس بات پر پوری توجہ ان کی لگ جاتی ہے کہ اللہ جس نظام کو چاہتا ہے اس نظام کے لیے یہ کام کریں، کوشش کریں اور اس نظام کو وہ نافذ کریں. وسانی، اور فرشتوں میں جو کمزور درجے کے ہوتے ہیں، یہ اب سب سے اعلیٰ فرشتے، فرشتوں میں جو سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں الوجہ المناسب بالملأ الثاقل، یہ فرشتے وہ ہوتے ہیں جن کی مسائی، جن کی کوششیں، کاوشیں، ان کا رخ ہوتا ہے ان فرشتوں کو، وہ جو ملأ الثاقل کے مناسب، ایک ملأ اعلیٰ ہے وہ اعلیٰ ترین فرشتے، ایک ملأ الثاقل لے آئے اس کے مقابلے میں، کہ وہ جن زمین کے فرشتے ہیں، اللہ دین شان، جن کی شان یہ ہوتی ہے الانبعاث بدائیہ، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس دائیے سے الانبعاث اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تترشح علیہم، جو ان پر چھڑکا جاتا ہے اوپر سے، جس نظام کا چھڑکاؤ ان پر کیا جاتا ہے، یہ اس کے لیے انبعاث اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، دائیہ ان کے دلوں میں پیدا جاتا ہے، علیہم من فوق، اوپر سے، من غیر احاطتن، اور یہ احاطہ نہیں کر سکتے، ملائکہ اعلی والے احاطہ کر لیتے ہیں، اچھا اللہ کی مرضی ہے، ملائکہ اعلیٰ کے فرشتوں کو احاطہ ہو جاتا ہے، گھیر لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، یہ جو فرشتے زمین میں ہوتے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، بس اوپر سے حکم آیا، ولا اجتماع الہمہ، اور نہ ہی پھر یہ اتنی شدید ان کی توجہ لگتی ہے، ولا المعرفہ، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ حکم میں معرفہ کیا، نورانی کیا، اور یہ نورانی بھی اتنے نہیں ہوتے، ورفض للادباط البہیمیہ، اور یہ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں کہ اچھی طرح سے معرفت حاصل کیے بغیر رفض الواس البہیمیہ، اور جو بہیمی جانور پنے کی الواس آلائشیں ہوتی ہیں، رفض ان کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، ان فرشتوں میں یا ان انسانوں میں جانور پنے کی چیزیں نہیں پائی جاتی، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسری قسم کے فرشتے ہیں. اب دو طرح کے فرشتے بیان کر دیے، ایک وہ ہیں جو ملائکہ اعلیٰ، ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے تو اللہ کے علوم اور اسماء میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی صفات کا ایک رنگ ہے، اور اللہ اپنی صفات کے رنگ سے لوگوں کو رنگتا ہے، انبیاء علیہ السلام سے یہ بات شروع ہوتی، اللہ تعالیٰ کی صفتیں کتنی ہیں بے شمار، اللہ کے نام کتنے ہیں بے شمار، قرآن کریم میں 100 سے کچھ زیادہ نام آئے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام گنوائے ہیں سارے تلواری میں، تو قرآن کریم میں کتنے آئے ہیں، اللہ کے اسماء بے شمار ہیں، اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے دعا سیکھی تھی وہ مانگتے تھے، اس میں یہ آتا ہے کہ اسألک بکل اسم ہو سمیت لک بنفسی، اللہ میں ہر اس نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں جو آپ نے اپنی ذات کے لیے خود تجویز ہونا، او علمتہ احد من خلقک، اللہ وہ نام تیرے جو تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا، اب اس تاثر کر، اور یا اللہ تم ناموں کے صدقے سے مانگتا ہوں جو فی مقنون الغیب، غیب کے خزانوں میں تیرے پاس ہیں، تو ہی جانتا ہے تیرے کتنے نام، انت جعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، جیسے بہار کے موسم میں خوش ہوتا ہے آدمی دیکھ کے پھولوں کو، رنگوں کو، اور بہار بڑی اچھی لگتی ہے، اللہ اس قرآن کو میرے لیے ایسے بنا دے، اور جلال ہم اور اے پروردگار جو کچھ میں کر رہا ہوں زندگی کے جتنے کام اور مصروفیات ہیں ان سب چیزوں کو اے پروردگار جو پریشانیاں تکالیف اللہ انہیں دور کر وضحاب غمنی اور اللہ اس قرآن کی وجہ سے میری زندگی پہ دکھ اور تکالیف یہ سب چیزیں دور ہو جائیں. وہاں آتا ہے کہ اللہ تیرے وہ نام جو تو خود جانتا ہے, اب اللہ کتنے نام اللہ کے علم میں خود اس نے اپنے لیے رکھے ہیں کوئی نہیں جانتا. تو یہ فرشتے جو ہیں نا ان نے اللہ کے وہ ناموں کا رنگ جانتا ہے اور یہ رنگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی. مثلا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدا کے واحد نبی ہیں جن کا کوئی معجزہ کہیں نہیں. ان کا معجزہ کیا؟ جس نبی کا بھی خدا نے تفصیل سے ذکر کیا اس کا معجزہ بھی نہیں بات. ہود علیہ السلام واحد ہیں جن کا تفصیل سے تذکرہ ہے سورہ ہود ہے. معجزہ کوئی نہیں, کچھ پتا نہیں چلتا. اسی لیے مفسرین بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ کہتے ہیں خطیب الانبیاء کہ ان کی تقریریں پڑھو جو قرآن میں ان کے جملے نقل ہوئے ہیں ایسے جیسے شاندار خطیب ہے, کمال کی خطابت ہے اس میں. وہ کہتے ہیں یہ ان کا معجزہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جلال کی صفات میں رنگ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام, ان میں بڑا غصہ جلال تھا. خدا کی وہ تجلیات پڑی جو اللہ کے جلال کے مناسب. سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے شافی جو شفا بخشنے والا ہے اس کی تجلیات ان پر پڑی. حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے کہا ہم نے انہیں نام سکھا دیے تھے, آغاز ابتدا عزت رجوع اللہ کی طرف توبہ کرنا یہ تجلیات پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باری آئی ہے تو کہتے ہیں سب سے زیادہ تجلیات اللہ کی صفت علم کی پڑی ہیں. اس لیے اس امت کا زوال اور عروج دونوں کے دونوں علم سے منسلک ہیں کہ اگر علم میں آگے چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے. اسی لیے جن لوگوں کا سلوک ان کے مشائخ علم کے راستے سے جن لوگوں کا سلوک ان کے مشائخ طے کرواتے ہیں نبوت کی راہ سے وہاں پہ علم کا غلبہ ہوتا ہے. حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ ہونے حضرت گئے تھے شاہد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو شاہد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مراقبہ ذکر تلقین کیا اور پھر فرمایا کہ مجھ سے بیعت ہو رہے ہو تو میری صورت کے متعلق تصور کرنا ہے اور جو تصور شیخ ہے اس کو حاصل کرو. تو سید صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت اب سید صاحب کا پہنچنا بھی عجیب تھا, وہ پہنچے تو کون تو ان کا جی میرا سید احمد کہاں سے آئے ہو گلی سے. فرمایا اچھا اچھا ہمارے والد صاحب کے شاگرد بھی ہیں فلاں فلاں پڑھے ہوئے ہیں اور ہمارے بھی شاگرد ماں ہیں فلاں کون لگتا ہے تمہارا ان کا عزت ہو تو میرے ماں ہوتے ہیں چچا سید صاحب رحمۃ اللہ کی نسبتیں سن کے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے گلے لگائے. تو انہوں نے گائڈ کی درخواست کی ہو گئی تلقین کی ذکر کر دیا. تصور شیخ کا جب آیا تو ان کا حضرت یہ جو قرآن کہتا ہے ماں حاضر تماثیل اللہ انتم لہا کے فون یہ جو بت ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ان بتوں کی صورتیں ان کی پرستش کرتے رہتے ہو بیٹھے رہتے ہو آ کے فون پہ جم کے بیٹھے رہتے ہو. ان کا حضرت اس میں اور میں اپنے دل میں آپ کی تصویر رکھ کے اس کو سوچتا ہوں دونوں میں فرق کیا ہو. کمال کے آدمی تھے پھر کھڑے ہوئے گلے لگایا اور فرمایا ہم تمہیں نبوت کی راہ سے لے چلیں گے. یہ جو چیز تھی نا نبوت کی راہ سے لے چلیں گے یہ بہت کمال. اسی لیے سلسلہ نقشبندیہ میں کہ جتنے نقشبندی ہیں ان میں کمال کی چیز یہ ہے کہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نظام کی تجدید کرتے رہے. جو ان میں رنگ پہلوں میں تھا اسباب بدل کے حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے اور اسباب شروع کر دیے, مرزا مدر جانے جانا رحمۃ اللہ نے اور اسباب شروع کر دیے. ان میں جب مراقبہ قوس تک پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کے شیخ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اسے حقائق الہیہ کی راہ سے آگے لے کے چل رہے ہیں یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حقائق. کو شیخ کو بڑی باریک بینی سے چیز دیکھنی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے, پھر اس کے ذریعے اس کا سلوک طے ہوتا ہے. وہ جو چیز ہے نا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حقائق اور جو حقائق الہیہ کی راہ سے طے ہوتی ہے ان حقائق الہیہ میں اللہ کی صفت سالک پر غالب آ جاتی ہے. یہ ہے جو حضرت فرما رہے ہیں, یہ جو فرشتے ہیں ان پہ اللہ کی صفات غالب ہوتی ہیں, اب صفت علم غالب آ جاتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل صفت علم ہے. تو جب اس راہ سے چلتا ہے تو اس کی صفت علم غالب آتی ہے, تو نبوت کی راہ پہ چلتا ہے. ایسی شہر مشاہد کی زندگی میں عبادات کم ہیں, نوافل کم ہیں, کوئی لمبی چوڑی تلاوت نہیں, کوئی مجاہدہ نہیں, لیکن علم ان کی ایک بات سے ٹپکتا ہے کیونکہ مشائخ نے اس کو جو راستہ دیا ہوا ہوتا ہے وہ راستہ اور ہوتا ہے وہی افسر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا, ایک نقل پڑتا ہے شہر تہجد اشراق چار کوئی نماز قضا اللہ اللہ ذکر اذکار بلجار نعرے ہاؤ ہو سما اور پھر رونا دھونا یہ وہ سب چیزیں آتی ہیں. یہ ولایت ہے جس کا تعلق سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہے, اور وہ دوسری نبوت کی راہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جا کے پہنچتی ہے, اور کچھ حصہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف بلکتا ہے. لیکن وہاں یہ ذکر اذکار مراقبات یعنی بظاہر جو چیزیں یہ زیادہ نہیں, وہاں علمی حقائق زیادہ ہوتے ہیں, اور اسی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس شخص پہ جب علم کا رنگ غالب آ جاتا ہے تو اس کی ایک ایک بات سے علم ٹپکتا ہے کیونکہ مشائخ سے اس راہ سے لے کے گئے. عوام آتے ہیں, عوام کہتے ہیں یہ کیا, نہ اشراق پڑی نہ چاشت پڑی نہ یہ کیا نہ ہو کیا, انہیں کیا پتا کہ وہ اشراق اور چاشت کے. اسی یہی وہ راز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے ایک طرف لوگ ذکر اذکار کر رہے ہیں, ایک طرف لوگ بیٹھ کے علم کی قرآن کی باتیں کر رہے ہیں, تو فرمایا خلاف عمر خیر تم دونوں بڑے اچھے, تم بھی ٹھیک کر رہے ہو, تم بھی ٹھیک کر رہے ہو, لیکن جو نفر ذکر ان کو چھوڑ دیا. فرمایا وہ اس کو مولا اللہ نے مجھے تو علم کے لیے بھیجا ہے. یہ کہہ کہ وہاں بیٹھ کے جہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا علم کی باتیں ہو رہی تھی. تو اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے علوم اسماء و صفات میں رنگ چڑھ جاتے ہیں, رنگ چڑھ جاتا ہے اللہ کی صفات کا غلبہ ہو جاتا ہے. اللہ کی کس صفت کا غلبہ ہو گیا یہ دیکھنا پڑتا ہے, کھلانے کی صفت کا غلبہ ہو گیا کھلاتے رہو بس. حاجی محمد انور صاحب رحمت اللہ کی صفت کا غلبہ ہو گیا تھا. دیوبند میں حاجی عابد صاحب رحمت اللہ تھے جنہوں نے بنیاد رکھی, یہ ان کے خلیفہ تھے حاجی انور صاحب. حضرت ثانی رحمت اللہ فرماتے میں ان سے ملنے گیا تو جو آتا تھا بیٹھ کے کھانا بس کھلا دیتے, جو ملتا ہر ایک کو کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ دے گئے پڑے کھانا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا اتنا شوق ہے ہر آدمی دیوبند میں جو آتا ہے اسے کھانا کھلانے کا. فرمایا میں گیا تھا حج کرنے تو ایک جگہ طواف کرتے ہوئے کچھ بڑے خوبصورت بڑے حسین نور کے پتلے تھے, وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو میں پاس کھڑے ہو کے باتیں سننے لگا. تو مجھے اچانک پتا چلا کہ اچھا یہ تو انبیاء علیہ السلام کی روحیں ہیں جو طواف کرنے آئی. کہتے ہیں یہ جہان مجھ پہ کھل گیا. میری کوشش تھی کہ کوئی نبی مجھ سے بھی بات کرے, اب مجھ سے نہ وہ بات کرتے تو ایک نبی نے مجھے سر سے پاؤں تک ایسے بس دیکھ لیا, ان کا اس ایک نگاہ کا اثر ہے کہ اب کچھ نہیں رہا, بس جی چاہتا ہے لوگوں کو کھانا. ہم لوگ کہتے ہیں صوفیوں کی باتیں حدیث نہیں پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لائے, بالکل کھل گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری سال. فرمایا اچھا یہ کون سی وادی ہے, بتایا گیا اپنا وادی. اپنا یہ دیکھو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, اور اگر دیکھو موسیٰ میں اتنی شدت ہے کہ دونوں ہاتھ اس نے اپنے کان اور کن پٹیوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور چیخ چیخ کے زور زور سے کہہ رہا ہے لبیک یا اللہ. پھر آگے بنا یہ کون سی رکھنا, یہ دیکھو یونس علیہ السلام جا رہے, وہ ارواح مبارکہ جا رہی تھی حج کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ان روحوں کو خبر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی روحیں نظر آتی تھی, کس کس سے ملاقات, کس کس سے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ جو آپ معراج میں گئے تھے نا, فلا تکن مریتن مل پائی, وہ جو ہیں فی مریتن مل پائی, اور وہ جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی نا موسیٰ علیہ السلام سے، اس میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو اللہ کی صفات رنگ جاتا ہے آدمی، صفت علم کا غلبہ ہوا اللہ علوم کا دروازہ کھول دیتا ہے، صفت تکوین کا غلبہ ہوا اللہ تعالیٰ تکوینیات کا نظام منتشر، اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت بصر کا غلبہ ہوا کہ خدا دیکھتا ہے، اس کو اتنا دکھایا جاتا ہے کہ اس کے لیے لوح محفوظ سے ساری چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں، لوح محفوظ پڑے، یہ ان وہابیوں نے بیڑا غرق کو، ان کا اتنے ظالم ہیں کہ کتابیں اب بدل رہی، مدارج سالکین ابن قیم رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی، مدارج سالکین انہوں نے لکھا کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا کشف ہوتا تھا، اتنا کشف ہوتا تھا، اب یہ چبھتی ہیں نا باتیں وہابیوں کو، یہ ابن دیوبندیوں پہ بھی چونکہ اہل حدیث کا اور وہابیت کا اثر آیا ہوا ہے، تو اس سے انہیں بھی بڑی چبھتی ہیں باتیں، ابن قیم جیسے آدمی لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ پہ اتنا غلبہ ہوتا تھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، کہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا ہے تو وہ بڑے جوش جذبے میں ہر جگہ یہ کہتے پھرتے تھے، ہر جگہ کہتے تھے کہ ہم جیتیں گے، رمضان میں تاتاریوں نے حملہ کیا تو شیخ رمضان میں فوج میں چلے گئے، فرض روزے نہیں رکھنے دیے اور ہاتھ میں کشمش وغیرہ چیزیں رکھنی، اور کھاتے تھے لوگوں کے سامنے، کہتے تھے آج کے دن روزہ نہ رکھنا افسر ہے کافروں سے جہاد، تغارمین سے جہاد، اور کہتے تھے ہم یقیناً جیتیں گے، تو میں نے ایک موقع میں شیخ کو کہا، میں نے کہا حضرت آپ انشاءاللہ تو کہہ لیں کہ انشاءاللہ جیتیں گے، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اسے کہا کہ مسکرائے اور فرمایا انشاءاللہ تبرکن کہہ دیتا ہوں اور تالی کر نہیں کہتا تھا اگر اللہ نے چاہا تو جیتیں گے، اور پھر فرمایا تم اس شخص سے کہتے ہو انشاءاللہ کہے جس نے رات دوئے محفوظ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس میں ہماری فتح لکھی، ابن تیمیہ اب یہ جو جدید ایڈیشن ہے اس میں ساری عبارتیں نکال دی، اور نام کیا رکھا ہے کہ ہم خلاصہ کر رہے ہیں اس کتاب کا، خلاصہ نہیں کر رہے، اصل میں جو چبھتی ہیں نا چیزیں انہیں تم بیچ میں سے نکالنا چاہتے ہو، تاکہ اب شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کبھی اسکاٹ لینڈ جانے کا موقع ملا تو پھر بات کریں گے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھیا کو واسطہ خلیفہ شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خود لکھا ہے کہ میں سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوں، اور حضرت اور موفق قدامہ یہ ان لوگوں کے واسطے سے حضرت شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا واسطہ ملتا ہے، تو شیخ تو اتنے بڑے آدمی تھے، اللہ کی یہ صفات جب لوگوں پر پڑتی ہیں پھر وہ مشائخ رنگے جاتے ہیں ان صفات میں، اللہ تعالی کی طرف سے معرفت کی تجلی شدید پڑ گئی، چپ ہو پھر بولتا کوئی آنکس کی خبر شد خبرش باز نے آیا، جسے خبر مل جاتی ہے نا کچھ سن بن ہو جاتی ہے، پھر اس کی اپنی خبر گم ہو جاتی ہے، اس کی پھر اپنی خبر نہیں آتی کہ خود کہاں چلا گیا ہے، یہ ساری یہ فرشتوں کے ساتھ، اور معرفت دقائق جبروت، اور یہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ باریک بینی سے وہ نظام دیکھنے دیتا ہے، یہ ہیں وہ لوگ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی باریک بینی سے نظام دیکھنے دیتا ہے، ان کو ملاقات معرفت حاصل ہوتی ہے ان دقائق ان پیچیدگیوں یا ان چیزوں کی، ان باریکیوں کو پہچانتا ہے جو عالم جبروت ہے، عالم جبروت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے نا اس کائنات سے آگے، جبریل امین جہاں پہ ہیں اور جبریل امین سے بھی آگے جو جہان ہے وہ عالم ہے پورا، ایک جگہ تک گئے جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا وہاں میں نے دیکھا ایک درخت تھا، اور آپ نے فرمایا وہاں پر پتنگے سونے کے اور مختلف رنگوں کے برس رہے تھے اس درخت پہ، قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا، اور بیری کے درخت کے پاس پہنچے، تو آپ نے فرمایا وہاں پہنچ کے مجھے جبریل نے کہا اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا گیا کہ دنیا سے جتنی نیکیاں اور اچھی چیزیں آتی ہیں بس یہاں آ کر ٹھہر جاتی ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، فرمایا پھر مجھے اس سے آگے لے جایا گیا، وہ جو آگے لے جا کر جو چیزیں دکھائی گئی ہوں جو چیزیں وہ قرآن یہ بھی ذکر قرآن کہتا ہے ذلک نوری ابراہیم و ملکوت السماوات والارض، اور ہم نے ابراہیم کو نشانیاں دکھائی علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز کی، کائنات میں ملکوت آسمانوں میں کیسی میری شہنشاہیت قائم ہے، ابراہیم دیکھو زمین پہ میری کیسی شہنشاہیت قائم ہے۔ اس لیے قرآن اللہ کے جو مرکب اسماء بیان کرتا ہے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے ان تمام چیزوں کو جو لوگوں تمہارے لیے پوشیدہ ہیں اور تمہارے لیے کھلی ہوئی، یہ اللہ کا نام۔ فالق الحب والنوا، اور وہ ذات چیر پھاڑ دیتی ہے گٹھلی اور بیج کو جب تم اسے زمین کی تہہ میں ڈال دیتے۔ جاعل اللیل سکنا، اور وہ رات کو سکون دینے والی۔ فالق الاسباب، اور چیر دیتی ہے رات کی تاریکی کو، اللہ کی ذات اور نور کو اس میں سے نکالتی۔ یہ جو اللہ کے مرکب نام ہے نا قرآن کریم میں، خدا نے اپنی جن صفات کا اظہار کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن لوگ جانتے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مرکب صفات کیسے بیان کی ہیں۔ اس لیے یہ جو وہ جو اللہ کی شہنشاہیت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی کہ پروردگار کیسا شہنشاہ ہے، تو پھر وہ ایمان کہاں جانا تھا، پھر وہ نبوت کہاں جانا۔ زمین پہ کسی انسان کو اللہ اگر مشاہدہ کروا دے کہ دیکھو یہ ہے بیج اور یہ رائی کا دانہ پھوٹ رہا ہے اور یہ ہماری قدرت ہے، اور دیکھو اس رائی کے دانے کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، نہیں چلنے دیا، اس رائی کے دانے میں ہم نے نشو نما رکھ دی، یہ رائی کا دانا، یہ چیز ہے۔ تو جب آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو گم ہو جاتا ہے، حیرت کے مارے سٹی گم ہو جاتی ہے کہ اللہ کا نظام اتنا باریک ہے، خدا کی قدرت ایسی زبردست۔ اسی لیے اللہ بار بار لوگوں کو کہتا ہے اپنی پیدائش پر غور کرو، تم کیا تھے، پھر ہم نے ایسے کیا، پھر ایسے کیا، خلقنا لک مضغۃً خلقنا مضغۃ عظاماً، پھر تم ایک ناپاک تھے، پھر ہم نے سے خون خون سے پھر ہڈیاں، فکسونا العظام علامہ، اور پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا، ثم انشأنا خلقنا آخر، اور پھر اس کے بعد فائنل ٹچ سے دیا کہ بچہ کیسا خوبصورت ہونا چاہیے، اور پھر کہتے ہیں کہ فتبارک اللہ واسم خالقین، کیا ہی برکت والی ہے وہ ذات لوگوں جو بہترین طریقے پہ پیدا کرتی۔ اس لیے جتنا یہ بچوں کی تخلیق اور مراحل اور جنین کھلتا چلا جا رہا ہے نا، کتنے ہی پروفیسر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ کو اگر ماننا ہو تو بس یہ نظام پڑھ لینا کافی۔ کہتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ خدا کی ذات کتنی قدرت رکھتی۔ یہ چیزیں کھولی جاتی ہیں، اور یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے وہ نظام جو اللہ کا ہے اس کو سمجھ کے اس دنیا میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آیا، اللہ نے کہا ہے نظام کو نافذ کرو، فرشتے پوری قوت صرف کر دیتے ہیں اپنے کے نظام نافذ۔ نتیجے میں جبریل امین جب اپنی قوت کو صرف کرتے ہیں تو دنیا میں وہ پھر اس فیض اور اس اثر سے جو لوگ ہدایت کا کام کرتے ہیں ان کی زبانوں میں تاثیر آ جاتی ہے، کیونکہ جبریل امین کا تعلق کلام سے ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بار بار جبریل کی تعریف فرماتے ہیں کہ اچھا اس کے متعلق یہ ہوتی ہو یہ کہتے ہو، من کانا عدوی، کون ہے جو جبریل کا دشمن، اس کی دشمن بتے، میں اس کا دشمن ہوں جو جبریل کا دشمن۔ اللہ تعالیٰ بار بار، اس لیے کہ فرشتے اس مقام کے ہیں کہ اللہ کی رضا کو سوچ سمجھ کے کہتے ہیں یہ نافذ ہو جائے۔ دوسری طرف انہوں نے فرمایا کہ وہ فرشتے ہیں جو نیچے ہیں، اللہ دین شان جن کی شان یہ کہ امبعاث و بدعیت تترشح علیہم من فوقہم من غیر احاطہ، اوپر سے جو ترشح ہوتا ہے، اوپر سے فرشتے جس چیز کو چھڑکتے ہیں، یہ تو گویا ہوئے جرنیل، یہ جانتے ہیں کیا کام ہے اور کیا نہیں، اور نیچے ہیں سپاہی، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ اوپر والے کہتے ہیں کہ یہ جو گولی جا رہی ہے نا اس گولی کو لگنے نہیں دینا، ادھر کر دینا. ابھی کیوں نہیں لگنے دینا؟ وہ فرشتے جانتے ہیں گولی کو کیوں نہیں لگنے دینا, انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا, یہ گولی کو اسی طرح کر دیتے ہیں جیسے گولی بس ادھر ہی واپس پہ. اوپر والے فرشتے جانتے ہیں کہ اس وقت یہ بند کا توڑ دینا اللہ کی, بس اللہ کا حکم یہی ہے کہ یہاں پر پانی پھیل جائے اور قسمیں تباہ ہو جائے, اللہ یہ چاہتے ہیں. ان فرشتوں سے کوئی پوچھے گا تو کچھ پتا نہیں کیا ہے کیا ہے, بس یہ ہے بند توڑ تو بند توڑ دی. اوپر والے فرشتے جانتے ہیں کہ یہ آدمی اگر زندہ رہ گیا نا, یہ ایمان اپنا غارت کر بیٹھے گا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس پہ یہی ہے کہ اسی سال میں واپس بلا دیا جائے, موت دے دی جائے. ان فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ جاؤ اس کی روح, ان کو کچھ نہیں پتا چلتا. شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک وہ عالم ہے فرشتوں کا جن میں فرشتے بہت زبردست طریقے پہ اللہ کی سکیم کو سمجھتے ہیں, اور یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نیچے والے ہیں یہ ہیں سراپا نور اور رف ظلم دل الواطل رحیمیا, اور جو جانور پنے میں ملبس ہونا ہے اس سے رف ہٹے ہوئے دور ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اوپر سے جو کچھ آتا ہے بغیر سوچے سمجھے کام کی تعمیل کر دیتے ہیں, یہ نہیں پوچھتے کیا ہے کیا ہے. حکم ہو گیا چیف کا وزیر اعظم صاحب کو پکڑ لو تو چیف کا سپاہی مانتا ہے, سپاہی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو پکڑ کے جلدہ بھیج دینا, جلدہ بھیج دیں. جو بھی دنیا میں ایسے ہی نظام چلتا ہے اور کیا ہوتا ہے, اس کی بادشاہت آنی ہے, ان فرشتوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کی بادشاہت کیوں آنی ہے, یہ ظالم ہے, فرعون ہے, وہ جاہل ہے, اتنا بڑا خراب آدمی ملک کو ڈبو دے گا. وہ اوپر والے فرشتے جانتے ہیں کہ اچھا لوگوں کے کرتوت چونکہ بدل گئے نا, لوگ برے ہو گئے ہیں, اب جیسے یہ لوگ ہیں ویسے ہی حکم, اور اب مرضی ان کی یہ ہے کہ انہیں جوتے پڑھو. اسی لیے پندرہویں پارے کو پڑھو نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واسطنا عباد اللہ نا, پھر میں نے اپنے بندوں کو بھیجا جب یہودی مسلمان تھے ان کی حالت کمزور پر, واسطنا علیم عباد اللہ نا علی باسن شدید, ہم نے کہا خوب انہیں مارو ٹکا کے ذرا تاکہ ان یہودیوں کو پتا چلے کہ اتنے انعامات ہم نے تم پہ کیے اور تم ہمارے نافرمان بن گئے. اور اجاسو خلالت دیار, وہ یہودیوں کو اتنی مار ماری انہوں نے, جو مارنے والے جو ایرانی تھے جاسو خلالت دیار, ان کے گلی کوچوں تک پھیل گئے اور مار پڑی وہ کہ سب دن کھا سکتے. بنگلہ دیش جب بنا تھا تو اس وقت یہ چیزیں آتی تھی سامنے, ہندو اس طرح اتر گئے, ہندوؤں نے جا کر قبضہ کر لیا. یہ تو اللہ کا احسان تھا کہ انہوں نے وہ تباہی نہیں مچائی جو غیر مہذب اقوام مچاتی ہیں, بلکہ انہوں نے اعلان کرا دیا مساجد میں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیں, ہمارا راستہ نہ روکیں, ہمیں گلیوں میں ہم گھوم رہے ہیں, ہمیں کچھ نہ کہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. ورنہ تو ظاہر ہے کہ وحشی اقوام سے بھی زیادہ بدتر چیزیں کرتی ہیں. اللہ کہتا ہے جاسو کی عادت یار. تو یہ ہے فرشتوں کا ایک انتہائی چیز اور ایک ملائے ثابت. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں انسانوں میں بھی اسی طرح ہوا کرتا ہے, انسان میں قوت ہوتی ہے کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں البہیمیت شدیدہ جن میں شدید جانور پنا پایا جاتا ہے, اور دوسرے وسطانی البہیمیت ضعیفہ وہ انسان ہوتے ہیں جن میں جانور پنا تو ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ دو قوتیں انسانوں میں, یہ دو قوتیں اگر اعلیٰ درجے کی جمع ہو جائیں انسان اڑ گیا, پرواز کر گیا خدا کے قرب میں. دونوں ضعیف قوتیں جمع ہو جائیں سب سے زیادہ ضعیف ہو گیا. فرشتوں میں وہ قوت کمال کی جمع ہو جائے اور ادھر سے کمزور ہو بہیمیت, بہیمیت کمزور ہوتی ہے فرشتوں جیسی پاکیزگی تو آ جائے گی لیکن اتنا مزہ آیا ہے. اور اگر یہ بہیمیت غالب آ جائے, یہ جانور پناہ زیادہ کبھی اور فرشتوں والی قوت کم ہو اس میں, تو اب یہ آدمی گیا حتیٰ کفر تک پہنچا. یہ چار تقسیمیں حضرت رحمت نے یہاں کی ہیں, اور یہ ایسی چیز ہے جو شاید ہی کسی نے کی ہو. ممکن ہے محقق طوسی وغیرہ کے یہاں پرانے لوگوں میں کچھ نہ کچھ اشارات ملتے ہیں, لیکن جس تشریح سے حضرت رحمت اللہ نے اسے یہاں کھولا ہے نا, تو خود اس کتاب کا خاص تھا. ان شاء اللہ.